بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، کہتے ہیں اے رب ہمارے، تو نے یہ عبث نہیں بنایا، تو پاک ہے سب عیبوں سے، سو ہم کو بچا دوزخ کے عذاب سے۔ اے رب ہمارے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا، اور نہیں کوئی گنہگاروں کا مددگار۔ اے رب ہمارے، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، سو ہم ایمان لے آئے۔ اے رب ہمارے، اب بخش دے گناہ ہمارے اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔ اے رب ہمارے، اور دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے، اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنی توحید کی دلیل اور دلیل کے ساتھ اہل توحید کون ہیں، عقل مند کون لوگ ہیں، ان کی پہچان بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں بڑی وحدانیت کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ دو بڑی مخلوق ہیں، آسمان ایک بڑی مخلوق ہے اور زمین ایک بڑی مخلوق ہے، اور اللہ نے محض اپنے ارادہ سے پیدا کیا۔ اتنی بڑی چیز کوئی کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ جیسا کہ آسمانوں کی ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے، اور سات آسمان ہیں تو ہر آسمان کے درمیان اور زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اور زمین کیا چیز ہے، اللہ نے اس کو کیسے بنایا، اس کا مادہ کیا ہے، اور پانی کے اوپر اللہ نے زمین کو بچھویا ہے، تو کس طرح سے پانی پر ایک چیز کو اللہ بچھا رہے ہیں، قائم کر رہے ہیں، اور وہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر آسمانوں اور زمین کو کہنے میں ان دونوں کے اوپر، ان دونوں کے اندر اور جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی شامل ہیں، کہ ایک آسمان اور ایک زمین نہیں، بلکہ آسمانوں اور زمینوں پر ہزاروں ہزار مخلوقات بستے ہیں، اور اللہ نے ان سب کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو اہل عقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سوچیں کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے، کاریگر ہے، کہ ایسی ایسی مخلوق پیدا کی کہ جب اس کی مخلوق کو ہم سمجھ نہیں سکتے تو خالق کو ہم کیا سمجھیں گے. لہذا مخلوق کے ذریعے خالق تک ہماری رسائی ہو اور اس کی وحدانیت پر، عقیدہ توحید پر ہمارا کامل ایمان. اللہ تعالیٰ یہی تقاضا کرتے ہیں. اسی طرح سے رات اللہ نے بنائی اور دن بنایا. رات اور دن کا یہ نظام کہ عجیب قدرت پر مشتمل ہے کہ دن نمودار ہوتا ہے، ہر چیز چمکدار اور ہر چیز واضح ہوتی ہے، کوئی تاریکی اور کسی طرح کی کوئی ظلمت نہیں رہتی. اور پھر رات آتی ہے تو پھر روشنی ختم ہوتی ہے اور ہر چیز پر پردہ پڑ جاتا ہے، تاریک ہوتی ہے. تو دن لے آنا، دن کے بعد رات لے آنا، اور پھر دن لے آنا، پھر رات لے آنا، کس کی قدرت اور کس کی کاریگری ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ ایک دم سے روشن کرتے ہیں، پھر ایک دم سے تاریک کر دیتے ہیں اور اس کو اندھیرا کر دیتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ رات کا اور دن کا اپنے مقررہ وقت پر آنا اور جانا کہ کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا. اس کے علاوہ رات اور دن کے نظام میں ایک بات اور ہے کہ گرمی کے زمانے میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے، اور سردی کا زمانہ آتا ہے تو الٹا ہوتا ہے کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ رات کے حصے کو دن میں اور دن کے حصے کو رات میں داخل کرتے ہیں، کبھی کسی کو بڑا اور کبھی کسی کو بڑا کرتے ہیں. تو کیا اس پورے کائنات کے عظیم الشان نظام میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور وہی معبود برحق ہیں. اس کا اتنا منظم نظام ہے اور مرتب نظام ہے کہ کبھی ایک منٹ تو دور کی بات ہے، سیکنڈ کی بھی کوئی تاخیر نہیں ہوتی. جو اس کا مقررہ وقت ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اسی کو فرمایا، یقیناً آسمانوں اور زمین کو بنانے میں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اہل عقل کون ہے؟ دنیا میں اہل عقل ہونا، دانشمند اور دانشور ہونا وہ اور ہے، لیکن حقیقت اور ہے کہ دنیا اہل عقل اور دانشور اس کو کہتی ہے، یعنی دنیا دار اس کو کہتے ہیں جو زمینوں اور آسمانوں میں غور تو کرتے ہیں لیکن خالق تک نہیں پہنچتے، اور نظام بھی مقرر کرتے ہیں کہ یعنی دھوپ کہاں زیادہ ہوگی اور کہاں کم ہوگی، کب زیادہ ہوگی کب کم ہوگی، بارش کیسے آئے گی اور اس کی مقدار کیا ہوگی، یہ سب چیزیں وہ طے کرتے ہیں. لیکن ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، کون چلا رہا ہے، تو خالق تک پہنچ نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ اہل عقل کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی پہچان بتا رہے ہیں. دنیا ان کو اہل عقل نہیں مانتی، بلکہ جو دنیا کی حد تک محدود رہتے ہیں، سائنسدان وغیرہ، وہیں آ کر ٹھہرتی ہے. جبکہ اللہ نے جو عقل دی ہے
وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں، اور آگے خالق تک پہنچنا ہی اصل کمال ہے کہ خالق تک پہنچتے ہیں. یہی بات تو اللہ نے کہی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے پیغمبر، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پوری کائنات پیدا کی. یعنی اللہ کے نام سے، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھ کر خالق تک پہنچیے. الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. کہ خالق تک پہنچتا ہے مراد حاصل ہوتی ہے، خالق تک نہیں پہنچتا ہے تو پھر آدمی صحیح راہ پر نہیں آتا. فرماتے ہیں اہل عقل کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. کون ہے اہل عقل؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹ پر لیٹے ہوئے. اللہ نے چار باتیں بتائی کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں چار حالتوں میں یا تین حالتوں میں، اور آگے ایک اور بات بتا رہے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، یہ تین حالتیں ہیں. اب دیکھیے، ذکر ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے جہاں ذکر کا تذکرہ کیا ہے اکثر کثیرہ کہا ہے. الذین یذکرون اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. اور 22 پارے میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات. اس آیت میں اللہ نے 10 اوصاف بیان کیے کہ فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اور مومن مرد، مومن عورتیں. کہیں بھی اللہ نے کثیرہ نہیں کہا. آخر میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. تو ذکر کے ساتھ کثرت کی قید خود اللہ نے لگائی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرط ہے. جیسے نماز ہر حالت میں نہیں ہوگی، اس کی شرطیں ہیں باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، جگہ پاک ہو، کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو، وقت مکروہ نہ ہو، اور بھی کئی شرطیں ہیں. ایسی ہر عبادت کے ساتھ شرطیں ہیں، لیکن ذکر کے ساتھ کوئی شرط نہیں کہ باوضو ہوں بے وضو ہوں، بلکہ پاک ہو یا نا پاک ہو، ہر حالت میں اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے. سفر کر رہے ہوں یا سفر نہیں کر رہے ہوں، ہر حالت میں اللہ نے اجازت دے دی. ہاں یہ اور بات ہے کہ جس قدر خشوع ہوگا، پاکی حاصل ہوگی، ذکر کی لذت اتنی زیادہ حاصل ہوگی، اور بے توجہی کے ساتھ وہ لذت، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوگی. تو اللہ نے حالت عام کر دی، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹ پر لیٹے ہوئے ذکر کر سکتے ہو. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر ذکر کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کرو. اور ذکر سے یہاں جیسے خاص ذکر مراد ہے، ہر عبادت بھی مراد ہے، نماز بھی، روزہ بھی، اور بھی دوسری جو عبادتیں ہیں، مثلاً قرآن کریم کی تلاوت کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہر طرح سے ہو سکتی ہے. کہ اگر آدمی کو مجبوری ہے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتا ہے. اور ایسی ہی دوسری عبادتیں، دعا مانگنے کا جی کر رہا ہے، کھڑے ہو کر مانگے، بیٹھ کر مانگے، لیٹ کر مانگے، کوئی پابندی نہیں رکھی گئی. ہاں، جو آدمی جس قدر خشوع خضوع کے ساتھ اچھی حالت اپنائے گا، اللہ تعالیٰ اسی قدر توجہ فرمائیں گے. تو نماز میں بھی لیجئے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر پڑھنا بھی مشکل ہے تو لیٹ کر پڑھو، اور لیٹ کر حرکتوں کے ساتھ پڑھو. حرکت کر کے کہ لیٹ تو گئے لیکن باضابطہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ باندھو، اور رکوع کے لیے جو اشارہ ہو سکتا ہے وہ اشارہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو. تو یہ ہے کروٹ لیٹ کر. اور اگر کروٹ لیٹ کر بھی اشارے سے، حرکت سے نماز نہیں ہو سکتی تو اشارے سے ہو سکتی ہے، اشارہ سے نماز ہو سکتی ہے کہ جس قدر وہ کر سکتا ہے کر لے. اللہ نے اتنی سہولت دے دی، اس کا ذکر بھی یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو اہل عقل یہی ہیں، اور دنیا جن کو اہل عقل کہتی ہے وہ اہل عقل نہیں ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں. جیسا کہ اوپر بات آئی کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین ایسے ہی فضول نہیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ آگے اس کا ذکر ہے، بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے. دنیا میں جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی بے مقصد کام نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے حکیم ہیں، وہ بے مقصد اور فضول کوئی کام کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں. اسی لیے اکابر اہل معرفت کہتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، خود اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو. اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، اگر غور و فکر کریں گے تو گمراہ ہو جائیں. اللہ کی ذات میں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے تو خدا خدا نہیں ہو سکتا. ہماری سمجھ ناقص ہے، ناقص سمجھ سے ہم کامل ذات کو کیسے پہچان سکتے ہیں. لہذا اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو. تو یہاں کہہ رہے ہیں جو تفکر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگار، آپ نے اس کائنات کو، اس پورے نظام کو عبث اور فضول نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا. اس کے پیچھے ایک اہم مقصد ہے، وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ کی معرفت ہم حاصل کریں. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق بنائی، ہزاروں کی تعداد میں مخلوق ہے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے 40,000 مخلوق بنائی. یہ دنیا شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک ایک ہی مخلوق ہے. مشرق سے جنوب اور شمال سے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ایک ہی مخلوق ہے. اب دیکھیں ان کے علاوہ کتنی مخلوقات ہیں. ایک روایت میں 40,000 کا ذکر ہے، ایک روایت میں 80,000 کا ذکر ہے، ایک روایت میں 50,000 کا ذکر ہے، 18,000 مخلوقات کا ذکر ہے. علماء نے یہی لکھا ہے، مقصد عدد نہیں بتانا ہے، کثرت بتانا ہے. اللہ نے بہت سی ہزاروں مخلوقات بنائی ہیں، ہزاروں مخلوقات پیدا کی ہیں. تو اللہ کی ذات تک رسائی ہو جائے، اس کی معرفت نصیب ہو جائے، اس کا خوف اور اس کی خشیت حاصل ہو جائے. حضرات اکابر اور صحابہ سے اس پر عمل ہوتا ہوا آیا ہے کہ تفکر کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کائنات میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طرف قبرستان تھا اور ایک طرف کوڑا کبار یعنی کچرا پڑا ہوا تھا. ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف کوڑا کباڑ یعنی کچرا پڑا ہوا تھا. ایک اور اللہ والے وہاں سے گزرے تو وہ جو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے ان سے کہا، آپ کہاں بیٹھے ہیں معلوم ہے؟ کہا بتائیے. تو انہوں نے کہا، آپ بیٹھے ہیں دو عجیب چیزوں کے درمیان. دنیا میں دو ہی عجیب چیزیں ہیں، ایک انسان ہے، ایک اس کا مال و دولت ہے، ایک اس کی دنیا ہے. ایک طرف قبرستان ہے، سارے جسم فنا ہو چکے ہیں، یہ ہے حشر جسموں کا، اور دوسری طرف کوڑا کبار جو کچرا ہے یہی مال و دولت ہے جو استعمال میں آنے کے بعد کوڑا کبار ہو چکا ہے، کچرا ہو چکا ہے. تو آپ دنیا کی دو چیزوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر مال کی آخری حالت یہی ہونے والی ہے اور ہر انسان بھی فنا ہونے والا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی بستی اور شہر سے باہر نکل جاتے اور کسی ویران جگہ بیٹھتے اور بیٹھ کر بستی پر نظر ڈالتے، شہر پر نظر ڈالتے، کہتے اَيْنَ اللہ اینا حلقا، کہ ساری بستی والے کہاں چلے گئے، کہاں ختم ہو گئے، یہ نظر نہیں آتے. پھر خود ہی جواب دیتے، کل شئین حالکن الا وجہا، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے. اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے. اس طرح سے تفکر کرنا، غور و فکر کرنا ایک بڑی ذمہ داری ہے. تو جیسا کہ کہا گیا کہ دنیا دار لوگ دنیاوی چیزوں میں یعنی اللہ کی مخلوقات ہی کو استعمال کرتے ہیں، اور جتنی چیزیں وہ بناتے ہیں، خواہ ہوائی جہاز ہو، پانی کا جہاز ہو، کوئی بھی بڑی سی بڑی چیز ہو اور باریک سی باریک ہو، صرف جوڑ توڑ کا کام کرتے ہیں. اس لیے کہ جتنے مٹیریل ہیں سب اللہ کے دیے ہوئے، لوہا اللہ نے دیا اور تانبا اللہ نے دیا، اور اس کے علاوہ جتنی ضرورتیں ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اور جوڑ توڑ کا کام بھی اللہ ہی نے سکھایا، اللہ نے عقل دی، دانائی عطا فرمائی، بس عقل کا استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور توڑتے ہیں تو عجیب عجیب چیزوں کا وجود ہوا کرتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا، یورپ میں بہت روشنی علم ہنر ہے، حق حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات. یعنی بہت ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یورپ کے اندر بڑی روشنی ہے، بہت روشنی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آب حیات کے بغیر یہ سب تاریکی ہے. آب حیات سے مراد اسلام ہے، قرآن ہے، کہ جو اصل زندگی یہی دیتے ہیں، یہی سکھاتے ہیں. تو حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات، جو قوم کے فیض سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اللہ کے فیض سے، فیض سماوی یعنی وحی سے جو قوم کٹ جاتی ہے، قرآن سے، اسلام سے جس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، اس کے کمالات کی حد صرف برق و بخارات یعنی بھاپ اور بجلی ہیں، یہی ان کی اصل ہے. لہذا اس بات کو ہم، اس حقیقت کو ہم سمجھیں، حقیقت کیا ہے اور دھوکا کیا ہے، اور جو چیز سجی ہوئی ہے، چمک رہی ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت جو ہے ان تمام چیزوں کو غور کر کے دیکھیں اور پھر اللہ تک پہنچ جائیں. تو اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں تو بڑی کامیابی ہے. تو فرمایا غور و فکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ربنا ما خلقت هذا باطلا, ہمارے پروردگار آپ نے اس نظام کو پوری کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا. سبحانك فقنا عذاب النار, تو سبھی عیبوں سے پاک ہے سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. دوزخ کے عذاب سے یعنی گمراہ ہونے سے اور ایسے فکر سے اور ایسی سوچ سے جو آدمی کو گمراہی تک لے جائے, نجات نصیب ہو جائے بڑی بات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عطاء بن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات ہو تو بتائیں. عطاء بن ابی رباح بڑے تابعی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس کے حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں اور ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. تو پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عجیب بات بتائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی, ہر بات عجیب تھی پیاری تھی. ہاں ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے. کچھ ہی دیر لیٹے تھے, مجھ سے فرمایا کہ تم مجھے چھوڑو, میں اپنے پروردگار کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر اللہ کے نبی اٹھے اور وضو کیا اور نماز میں مصروف ہو گئے اور بڑی دیر تک آپ نے بڑا لمبا قیام, بڑا لمبا رکوع, بڑا لمبا سجدہ کیا, بہت لمبی نماز پڑھی اور روتے رہے روتے رہے, یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے حضرت بلال آ گئے بلانے کے لیے. حضرت بلال نے بھی محسوس کر لیا. حضرت بلال نے یہ کہا, یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کیوں اتنا گریا و زاری کرتے ہیں, اس قدر روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ کیا نہ بنوں. پھر فرمایا میں کیوں اللہ کی عبادت نہ کروں جبکہ آج کی رات یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو آپ نے ان فی خلق السماوات والارض سے آخر سورت تک آیت پڑھی, جو 11 آیتیں ہیں. حدیث میں 10 آیتیں کہا گیا, اور 10 آیتیں اس لیے کہا گیا حالانکہ 11 آیتیں ہیں, عربوں کی عادت پوری گنتی بتانے کی ہے, وہ ایک دو جو کسر ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ 11 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھی اللہ کے نبی پر. تو آپ نے اس رات بہت اہتمام فرمایا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب کچھ دیر تک سو کر آدھی رات کو یا اس کے کچھ بعد بیدار ہوتے, تو بیدار جیسے ہی ہوتے آپ بیٹھ کر اپنی انگلیوں سے آنکھیں ملتے تھے, اور ملنے کے بعد پہلے ان فی خلق السماوات والارض یہ آیت یعنی یہ رکوع پورا تلاوت فرماتے, پھر آپ اٹھ کر وضو فرماتے. پہلے یہ پوری آیتیں پورا رکوع پڑھ لیتے. غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے باوجود بھی غفلت طاری نہیں ہوتی تھی, غفلت سے بہت دور رہتے تھے. اللہ تعالی اور اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا, اللہ تک پہنچنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا ہے. اب جب وہ بیدار ہوتے ہیں یعنی ذکر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا, آگے وہ تین دعائیں کرتے ہیں. تین اہم دعائیں یہاں نقل کی گئی ہیں. پہلی دعا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار. اے ہمارے پروردگار, آپ جس کو دوزخ میں ڈال دیں گے آپ نے تو اس کو رسوا کر ہی دیا. فقط اخزیتا, اور ظالموں کا گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں ہے. انک من تدخل النار, آپ جس کو دوزخ میں ڈال دیں آپ نے اس کو رسوا کر دیا اور رسوا ہو گیا. سب سے بڑی رسوائی دوزخ میں داخل ہونے کی ہے, اور دوزخ سے پہلے میدان حشر میں بھی اللہ حفاظت فرمائے جو رسوائی ہوگی وہ بھی بہت بڑی رسوائی ہے. اسی لیے وہاں میدان حشر میں جو لوگ ہوں گے یعنی پوری مخلوق ہوگی, وہ یہ دعا کریں گے اے اللہ میدان حشر کی رسوائی سے بچا لے اور کم سے کم جہنم میں تو داخل کر دے, کہ یہاں کی رسوائی بڑی رسوائی ہے. تو دنیا کی رسوائی بہت بڑی رسوائی ہے, اب دیکھیں میدان حشر کی رسوائی کیا ہوگی اور جہنم کی رسوائی کیا ہوگی. اور جو کافر و مشرک ہیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, اور جو گنہگار مسلمان ہیں لکھا ہے کتابوں میں وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی تو جتنے دن اللہ کی مرضی ہوگی جہنم میں جائیں گے, سزا بھگتیں گے, اور جتنے دن رہیں گے رسوائی ہوگی, پھر اللہ اپنے فضل سے رسوائی ختم کر کے جنت میں بھیج دیں گے. پھر جنت میں جانے کے بعد اہل ایمان کی کوئی رسوائی نہیں ہوگی, جو پہلی رسوائی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ بڑی رسوائی ہے, اللہ حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا, جس کو آپ دوزخ میں بھیج دیں گے آپ نے تو اس کو رسوا کر ہی دیا, اور ظالموں کا گنہگاروں کا کوئی مددگار نہیں. یہ ایک مضمون ہے, اس کے ساتھ دوسرا مضمون ملائیے کہ اے پروردگار جس کو آپ جنت میں بھیج دیں آپ نے اس کو بہت ہی زیادہ خوشگوار کر دیا, خوش و خرم کر دیا, اور اس کی عزت آپ نے بڑھا دی. یہ دوسرا جملہ ہے, پہلے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہے. جس کو آپ جنت میں بھیج دیں گے آپ اسے عزت بخشیں گے, اور نیکیوں کا حامی اور مددگار تو آپ ہیں, نیک لوگوں کے حامی و مددگار. دوسری دعا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. پروردگار ہم نے آپ کے ایک منادی کو سنا, پکارنے والے کو, جو پکار رہا تھا ایمان لانے کے لیے, جو آواز دے رہا تھا ایمان لے آنے کی کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ, پس ہم ایمان لائے. یعنی منادی اور ندا دینے والے سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر رسول نے ندا دی ہے اور اعلان کیا ہے, تو رسول کی تعبیر کتنے بہترین الفاظ میں کر رہے ہیں. ہم نے ایک منادی کو سنا جو ندا دے رہا تھا, پکار رہا تھا, ایمان لے آنے کی دعوت دے رہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ اپنے پروردگار پر, بس ہم ایمان لے آئے. اب جب اللہ کے رسول تشریف لائے اس وقت تو صحابہ نے سنا تھا, اور آج ہم صحابہ کے تابعین کے واسطے سے اسی رسول کی پکار کو سنے ہیں. فآمنا, پس ہم ایمان لے آئے. اب دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے پروردگار ہمارے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے جو بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ ہیں, ان کو معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے. یعنی جو بڑے گناہ ہیں وہ آپ معاف کر دیں, اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ سیئات ہیں وہ ہم سے خود بخود معاف ہوتی رہیں. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں وفات دے نیک لوگوں کے ساتھ. ابرار جو اہل بر ہیں, اہل تقویٰ ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہمیں وفات اور موت نصیب فرما اور ان کے ساتھ حشر نصیب فرما. یہ دوسری دعا ہوئی. تیسری دعا یہ ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك. اے ہمارے پروردگار, آپ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اپنے پیغمبروں کی زبان سے, پیغمبروں کے واسطے سے, اس وعدہ کو پورا کیجئے. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ نیک ہو جاؤ جنت دیں گے, جنت کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے. آج ہم اس وعدہ کو یاد دلا رہے ہیں جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کی زبان سے کیا تھا. وآتنا ما وعدتنا, ہمیں وہ سب عطا کر جس کا آپ نے وعدہ کیا اپنے پیغمبروں کے واسطے سے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر. جیسا کہ ابھی رسوائی کی بات آئی تھی کہ بڑی رسوائی ہے, اللہ حفاظت فرمائے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ہماری رسوائی نہ کر, رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے, وعدہ کے خلاف بالکل نہیں کرتا ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ مضمون آیا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد, کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی اور اللہ سے زیادہ صحیح بات کس کی ہوگی. اللہ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے. بس امت کو اور بندوں کو سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پابند نہیں ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنی پابندی کرتے ہیں, جو وعدہ وہ کیے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی وعدہ پورا کریں اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے بننے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.